اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. سبحان اللہ, میدان جنگ میں زخمیت دشمن پاس ہے اور اونگرے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں جو اونگ آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے, اور جو میدان جنگ میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی. کیوں نماز میں آتی ہے؟ تاکہ سو جاؤ, نماز پہ خیال نہ جائے. اچھا یہاں کس کو اونگ آتی ہے؟ آپ میں سے تو نہیں کوئی اونگ رہا, ابھی آپ کو تلاوت سناتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اونگ آتی ہے, ویسے آئیے آپ کو اونگ. امیجن کہ میں اونگنے لگ جاؤں تو آپ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں, یہ سوئیں ہم بھی سوئیں. تو اللہ کا شکر ہے, پڑھانے والے کو بالکل نہیں آتی, مجھے لگا نہیں, لیکن مائک 1-2 کو آ رہی ہوگی. کبھی ایسا ہے تو ابھی تلاوت میں جا کے منہ دھو کے آ جائیے گا, فریش ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو فرمائے مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ہی ذات کی, جس کو ہائی لائٹ کرے. اب یہاں سے نفاق کے بول کھل رہے ہیں. جہاں جنگوں کا ذکر آئے گا وہاں منافقوں کا ذکر ضرور آئے گا. کچھ لوگ وہاں بھی جا کر بس اپنی جان کی پڑی بھی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے. وہ سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. دیکھیے سیلف پریسٹیج, ایگو, ہم سبھی کو پوچھیں گے کہ نہیں تو ہماری بھی مرضی چلتی ہے, یہ سارے فیصلے خود ہی ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بیڈ ٹون میں بات کرنے والے لوگ, ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. یعنی ہم سے مانتے نہیں, ہم سے پوچھتے تو یہ نہ ہوتا, ہم تو اتنے اچھے پلانر ہیں, ہم تو یہ کرتے, ہمارے سے پوچھا نہیں نا. اس لیے وہ جملے وہی ہیں سارے جو عبداللہ بن ابی کے نکلنے اور جانے کے متعلق تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے. لکھ لیجئے, جب شکست ہوگی کسی گروہ کو, وہ تعلیمی گروہ ہو, وہ جنگی گروہ ہو, وہ بینگ آف نیشن مسلمان پورے کے پورے ہو, جب شکست ہوگی اس پہ لوگوں کی سب نظریں لیڈر پہ چلی جائیں گی, اور کچھ نہیں کہیں گے انہوں نے اچھا ٹرین نہیں کیا نا اس لیے ان کے ساتھ ہی ایسے برے. لڑکی 10 اچھے کام کرے لیکن ایک غلط کام کرے گی نا سسرال میں, کیونکہ ماں ہی ایسی تھی, ماں نے سکھائی کوئی نہیں ہے. آپ کسی اپنے گھر میں روز ماشاءاللہ آپ قرآن جو پڑھ رہے ہیں نا, آپ 10 اچھی باتیں کریں, ایک دن ذرا آپ شوہر کے آگے بول کے تو دیکھیں, کہ یہ سکھاتے ہیں نورال قرآن اللہ. میں بہت ہنستی ہوں کبھی کبھی کوئی ایسی بات کرے نا, جیسے کسی کے گھر جائیں تو لاڈ سے بیویاں اپنے میاں کو کہتی وہ آپ نے میری کچھ شکایتیں لگانی تھی تو لگا دیں آج کل یہ آئے ہوئے ہیں. تو میں سوچی اچھا یہ بھی کہتا, تو کہتی اچھا یہ کبھی ایسا ہو نا, کہتے آ لے ذرا تمہاری ٹیچر, میں ان کو تمہاری شکایت لگاؤں گا. تو میں خوش ہوتی ہوں کہ دیکھیں ماں باپ کو شکایتیں لگتی ہیں نا. لیکن مان لیں کہ ہمیشہ جتنے آپ اپنے آپ اوپر کے لیول پہ یعنی کسی پوسٹ پہ بٹھائیں گے سب سے زیادہ گولیاں آپ کو ملیں گی. تو یہی ہوا, جنگیں جیتی کوئی حرج نہیں, اور آپ ذرا جنگ ہارنے لگے کہیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کی پلاننگ ہی ٹھیک نہیں تھی, ان کو کام ہی نہیں کرنا تھا, مدینہ میں رہتے وہاں لڑتے صحیح تھا, یہ باہر نکل کے آگے. تو بھی نبی تو خود نہیں چاہتے تھے, وہ انہوں نے تو ٹیم کو ساتھ لے کر رکھا. یاد رکھے اچھا لیڈر بعد اس کو یقین ہوتا ہے کہ لوگ غلط فیصلہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے خاموش رہتا ہے کہ کام کا نقصان ہو جائے ٹیم نہ ٹوٹے. یہ اللہ کے نبی کی ذات سے ہم ان آیتوں میں بہت اچھی طرح سیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو ساتھ رکھا کیونکہ دین کا کام لوگوں سے چلتا ہے. اگر آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے خرابی ہوگی. اور یہ جتنے اس وقت ہم کمنٹس پڑھے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو تھے ٹیم میں لیکن اندر ابھی کوئی نہ کوئی کھوٹ کھپٹ ہے, اللہ نے اس کو بھی دور کرنا ہے. تو یہ کمنٹس فالتو بیکار باتیں, تبصرے, آج کے مبصرین, آج کا ڈسکشن, آج بھی دیکھیے امت مسلمہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گی میں سنتی نہیں زیادہ, کہیں کے اشارے ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ آپ ٹی وی شوز میں بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں, حالات پہ تبصرے, امریکہ پہ تبصرے, پاکستان پہ سیاستدانوں کی گالیاں نکالتے ہیں. وٹ ڈز اٹ مین؟ آپ اس سب کو چھوڑیے, عمل کے میدان میں کودیے, اصلاح کیجیے. لیکن تبصرے وہی لوگ کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے, ادھر سے ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے کمنٹس دیتے رہتے ہیں. فرمایا کہ اس کام میں کوئی ہمارا بھی حصہ ہے, ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں, اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم نہ مارے جاتے. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ہمیں ذرا لیڈر بنا کے دیکھتے, پھر دیکھتے کیسی مینجمنٹ چلتی. یہ مطلب ہے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے, اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشید ہے اللہ اس کو آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے. اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے. اللہ کرے یہ عہد کی شکست کے حالات کے اوپر ہے یہ تمہارے دل کی گندگی نکلے، ورنہ تم نے یہ باتیں کہاں بتانی تھی. تو یاد رکھیے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھنے والے زیادہ دور نہیں چلتے. شروع میں بہت سارے لوگ کسی کاز میں ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ صرف پازیٹیوٹی والے، آپٹمسٹک، اپنی غلطیوں کو ماننے والے، اس کام کو ایک نعمت سمجھنے والے پہنچتے ہیں. باقی سب کی چھٹائی ہو جاتی ہے، کوئی کسی جگہ چھگرے کا کوئی، اور جو گرتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ آئی می، مجھے، میں، اہمیت ہی نہیں دیتے، میری کوئی رائے نہیں، ادھر تو بس چلتا ہی ایسے یا اپنی مرضی سے، جو جس کا دل کرتا ہے. بس ایک نے یہ جملہ بولا، وہ دوسرے پہ، تیسرے پہ گیا، اللہ کی بنا وہ ایک وائرس پھیل جاتا ہے جو پوری ٹیم کو توڑ دیتا ہے. ٹیم چھوٹی ہوتی ہے، باہر سے خطرہ ہوتا ہے. روٹی چھوٹی ہوگی نا، ہاتھ سے گرنے کا ڈر ہے، گرے گی ہاتھ سے نیچے گرے گی. آپ اس روٹی کو جھاڑتے دیں، جب پھیلائیں گے نا اندر سے ٹوٹے گی. چھوٹی ٹیم سیکیور ہوتی ہے، اندر سے دل جڑے ہوتے ہیں. ابھی کوئی کامیابی بھی تو ہوئی تھی کہ جس کا مان کریں، لیکن آپ بڑے ہوں، آپ کی کامیابی ہو، ٹیم اندر سے ٹوٹے گی. پھر کہیں گے مجھے نہیں پوچھا، میری امیج، آئی ایم ڈیزائننگ، آئی ایم لیونگ، اٹس ٹو مچ، آئی تھنک، آئی کینٹ گو، آئی ایم گوئنگ. اور جب بار بار ہم کہتے ہیں نا میں نہیں چل سکتا، میں نہیں کر سکتی یہ کام، تو وہی بات ہے کہ تین طلاقوں والی بات نہ ہو جائے. اب ایک تو یہ جملہ بول دینا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، میں نہیں کر سکتی اور کام، اللہ اگنور کرتا ہے، اٹس فائن. فرشتوں بھی بےچارہ کسی پریشانی میں، اب تو اس کی بار کے، میں نہیں آ سکتی، میں نہیں کرتی. اب تھوڑی سی سیریس بات ہے، تیسری دفعہ آپ کہہ کے دیکھیں، اللہ کہتے جانے دو، پھر آپ ان کو رخصت کرو، تصریف ہوں بے احسان، ان کو اچھی طرح دے دلا کے رخصت کرو کہ جاؤ، پھر تمہارا نصیب اتنا تھا. تو ہمیشہ دعا کرے، اللہ مرتے دم تک مجھے اسلام کے لیے کچھ کرنے والا بنا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم مل جائے، پلیٹ فارم جیسا بھی ہو نا، شکر کیجئے مل تو گیا، پاؤں جمائیے، آپ اس کی کمیوں کو دور کریں، بہتریوں میں جائیں. ایک وقت آئے گا آپ بہت ساروں سے آگے چلے جائیں گے، لیکن جو بار بار وفاداریاں بدلتے ہیں نا، ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر، وہ کسی جوگے نہیں ہوتے. جیسے آپ دیکھیں شادی سے پہلے ماں باپ بہت سوچتے ہیں نا، لڑکی کے اچھے گھر میں شادی ہو، لڑکا ویسا بھی ہو ویسا بھی ہو. اب جب ہو جاتی ہے تو کیا سب کو 100% وہی ہیرو ملے جس کا فلموں میں تصور تھا؟ کیا وہ ناولز والے ہیرو ہیں آپ کے، میرے شوہر، یا کیا ہم ہیروئنیں؟ کیا آپ میں کہہ سکتے ہیں ہم جیسی اچھی بیوی کوئی نہیں؟ ویسے ہم سمجھتے تو یہی ہے، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں. چلیے آپ سے پوچھتی ہوں، آج اپنے میاں صاحب سے تو پوچھ کے آئے، اب کراد ہی نہیں آئیں گے. پوچھے میں کیسی بیوی ہوں. کتنے لوگوں کو یہ کانفیڈینس ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ سکتی ہیں کہ میں کیسی بیوی ہوں؟ الحمدللہ، شکر کریں. اب شادی ہو گئی، پہلے بہت سوچا ادھر ادھر کہاں کریں، ہو گئی ہے نا، کیا آپ کو بار بار میاں کو کہتی ہے میں چھوڑ دوں گی تمہیں، فلاں تم سے بھی اچھا ہے، فلاں بھی اچھا ہے؟ صبر شکر سے رہتے ہیں، بھائی اللہ نے شادی کر دی، اب شکر ہے باعزت معاشرے میں بیٹھے ہیں، اللہ نے کام کروا دیا. اپنے بچوں کو آپ کہتے رہتے تم جیسے نکھٹو میرے نصیب میں تھے، فلاں کا بچہ کہتے ہو کہ اماں پھر اس کو لے لو، میری جان چھوڑ دو. نصیب پہ راضی ہے نا تو دین پہ بھی راضی رہے، یہی میں نے سیکھا زندگی میں. میرا اور آپ کا کام جب اللہ کے لیے ہوگا، ہم ان لوگوں کے احسان مند ہوں گے جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم کام کریں. اور اگر اللہ کی وجہ ذات بڑی ہے نا، تو ساری زندگی ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی قبول نہیں کرتا، وہ کسی جگہ نہیں رہتے. لوگ کہتے ہیں بتاؤ پہلے کو کیوں چھوڑا، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یہ ادھر نہیں ٹیکے، یہ تو ان کا کیریئر ہی ایسا، چھوڑ دو ان کو، لیٹ دیم گو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر رہے ہیں ان آیتوں کی صورت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے، ان کی لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. یہ آیتیں آگے جانے ہی نہیں دے رہی، تر ایک جملہ لکھ لیں، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کا تھیم. مجھے وہ تفسیر بھی یاد آ رہی ہے جو اس آیت پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے کی تھی. ایک صحابی کی تہجد چھٹ گئی تھی تو وہ رونے لگے، کسی نے ان کو کہا کیا ہوا، تہجد تھی کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے تہجد کے جانے پہ نہیں رو رہا، وہ کون سا گناہ کہ جس کی وجہ سے تہجد چھٹ گئی. یہ ہے یہاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نیکیاں چھڑا لیتا ہے. ایک شخص تھا، حضرت عمر کا دور تھا، تو اس کو پتا چلا کہ بھیڑیے نے کسی کی بکری کو کھا لیا، بکریاں ہوتی تھی چرتی تھی، ایک بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا. تو ایک بوڑھا بزرگ رو رو کے برا حال کر رہا ہے، لوگوں نے سمجھایا کہ بکری تھی چلی گئی، رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ عمر فاروق فوت ہو گئے. تو یہ آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے لگا کہ عمر فوت ہو گئے؟ کہا کہ عمر جیسا نیک شخص اور ایسا اچھا لیڈر ہمارے بیچ میں تھا تو کبھی امت کا یہ نقصان نہیں ہوا تھا کہ اس کی بکری کو بھیڑیا کہا جائے. دیٹ مین ایک اچھا حکمران، ایک اچھا لیڈر چلا گیا. یہ وہ لوگ تھے، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو بات؟ جب اچھے مخلص لیڈرز ہوتے ہیں نا تو کبھی نقصان نہیں ہوتے. جاگنے والے لیڈرز کے انسانی بچتی تقاضے ہوں گے، آج امت جو ٹوٹی پڑی ہے، آج چاروں طرف جو امت کا ہمیں ڈاؤن فال دکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں؟ اب لیڈرشپ میں پھر کہوں گی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ چار صدر وزیر جن کو آپ اپنے نام سے جانتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ سب سے بہت کمزور ہیں، آپ نے تو خود ان کو الیکٹ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ نیک لوگ جب ہوتے ہیں نا کسی جگہ تو وہاں نقصان ہی ہوتے ہیں، اور واقعی لوگوں نے جب اس بوڑھے کی اس بات کے بعد چیک کیا تو مدینہ میں حضرت عمر کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو لیڈرشپ پہ جو لوگ ہیں، جو کسی کام کا روٹ ہیں، اگر وہ جم گئے تو پھر کام میں خیر ہی خیر ہوگی۔ پھیلے نہ پھیلے کام ٹوٹتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہی بات کہہ دی کہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگائے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ جو لسٹ چل رہی ہے نا شروع سے امت وسط کے بارے میں، اب اس میں ایک اور اضافہ، پہلے کیا تھے ڈوز تھے، اب ڈونٹس آ رہے ہیں۔ لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں اور 3 سیکنڈ تک خود اپنی وزڈم سے اس آیت کو سمجھیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے، چاہتے ہیں تو میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اور ایسی آیتوں کا میں انشاءاللہ آپ کو اس پورے سفر میں صرف ترجمہ ہی سناؤں گی۔ پھر سن لیجئے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ اب کافروں کی سی باتیں کیا ہوتی ہیں اس کو آپ خود سوچ لیجئے۔ کیا باتیں تھیں ان کی؟ جن کے عزیز و اقارب کبھی اگر سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے تو وہ کہتے اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کی دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ اصل مارنے اور زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کون سی؟ جنہیں وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور خواہ تم لوگ مارے جاؤ یا مر جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو فل کنوکشن کے ساتھ دین کے راستے پہ نہیں نکلتا نا، وہ اس اینڈ بٹس میں پھنس جاتا ہے۔ اگر یہ نہ نکلتے تو نہ مرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کاش کہنا، یعنی لو کہنا، ایف کہنا، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ غم ہے، ہائے یہاں شادی نہ ہوتی، ہائے یہ کام نہ کرتی، حادثہ ہوا، ہائے اس جہاز میں نہ بیٹھتے، ہائے یہ نہ ہوتے۔ یہ تقدیر سے ناراض رہنے والے کی بات ہے۔ یہاں یہی بات کر کے سکھا دیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور دوسری بات پتہ چلتی کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ احد میں گئے کوئی نہیں تھے، یا گئے تھے تو پلٹ گئے تھے، تو جب ان کو خبر ملی کہ حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، تو آ کے یہ باتیں کر، دیکھ ہم نے کہا تھا نا چلتے ہمارے ساتھ، ہم کتنے عقل مانتے، شوت مقام پر واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنی باتیں کر کے خود کو جلا رہے ہیں۔ جو چلے گئے 70 شہید ہو گئے نا وہ احد میں، تو کیا بری بات ہے؟ شہید ہونا کوئی بری بات ہے؟ حضرت عمر تو خود دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسالک، دعا ہے کچھ ابھی لفظ دن میں نہیں آ رہے، کہ اللہ میں تیرے راستے کی شہادت کی موت چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں مروں۔ تو شہادت کی موت تو مومن کا مقصود ہے۔ آج بھی جب مسلمان مر رہے ہیں، ڈونٹ بی نیگیٹو، فکر نہ کیجئے، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا میں رہتے پتہ نہیں وہ بچے کیا کچھ کرتے، اللہ نے ان کو اپنے راستوں میں لگا دیا۔ تو مومن کے لیے ہمیشہ خیر ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں۔ اب یہاں سے ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں، آپ میں سے جو کسی جگہ لیڈرشپ پہ ہے یا جس کو شوق ہے، ہم سب کے لیے اس میں ایک میسج ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنا لو۔ 1 2 3 کر کے لکھتے جائیں گے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ سچ کہ نہیں؟ سافٹ شخص۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نرمی مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اللہ نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ کیا پتہ چلا کہ میں اور آپ اپنے اندر نرمی لائیں؟ آج نرمی کی ضرورت ہے۔ جتنا ایک انسان اپنے آپ کو نرمی پہ لے کر آئے گا، اللہ اس پہ خیر کرے گا۔ تو جو لیڈر جتنے بڑے عہدے پہ جاتا جائے اتنا سافٹ ہو۔ عموماً ہوتا کہ آپ کا عہدہ بڑھا جاتا ہے، آپ کی ٹون ہی بدلتی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کون ہے، تو سختی کے ساتھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ ماں ہیں نا، تو آپ بھی ایک لیڈر ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ایک کام کرنا پڑے گا، فرم بٹ سافٹ۔ بعض لوگ نرم ہونے کو کہتے ہیں ڈسپلن نہ رکھو، جو وہ کہتے ہیں کر دو، یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کہانی بدل گئی، کل تک ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے، آج ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. تو ان سے نہ سکیئرڈ ہو، لیکن فرم رہتے ہوئے سافٹ رہیں. اگر ینگ ایج تک آپ نے ان کو صحیح چیزیں نہیں سکھائی تھی اور اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو اب آپ ان کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کر کے لیکن ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. نرم چیزیں نا، اب دیکھیں بچے وہ جو بناتے ہیں لیڈو یا لیگو جو بھی، سافٹ ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں نا. تو اگر سخت پتھر کا پتھر ہو تو کچھ نہیں بنے گا نا. تو آپ سافٹ ہو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال سکتی ہیں، اپنے ساتھیوں کو. اور اصل میں پھر لیڈرشپ کی طرف چلیں، لیڈرز کے اندر جب سافٹنیس ہوتی ہے تو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں. جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لیتی ہے نا، ایک اچھا لیڈر جب اپنے ساتھیوں کو پروں کے نیچے لے لیتا ہے، کوئی دکھی آئے گا، کوئی گھر سے ڈانٹ کھا کے آ رہا ہے، کسی نے کوئی بیماری کی خبر سنی ہے، اب وہ روتے دھوتے اور آپ چیخ پڑے آتے، یہ آنے کا وقت ہے، یہ کیا ہو گیا، آپ کو تو کام ہی نہیں کرنا آتا، کمٹمنٹ نہیں نبھانی آتی، آپ چھری کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو. پہلے دیکھیے وہ کن حالات میں، سکتا اس کی گاڑی خراب ہو. کبھی آتے ہی کسی پہ شارٹ نہ کریں. ہم نے اپنے اسکول میں یہ رول بنایا ہوا ہے کہ ریسپشن والوں کو بالکل اجازت نہیں ہے کسی کو پوچھنے کی کہ آپ لیٹ کیوں آئے. آپ نے ان کو آتا دے کر اسمائل ہی دینا، یہ آپ کا کام تھوڑی ہے. آپ تو سائن ان سائن آؤٹ پہ بیٹھے، یو شوڈ بی اسمائلی، دیٹس اٹ. کوئی اور پوچھ لے گا، وہ آفس میں پوچھا جائے گا، وہ مہینے کے بعد پوچھا جائے گا، وہ پرنسپل پوچھے، آپ کیوں ان کو آتے ہی دکھی کریں. کئی لوگ صرف اس لیے نہیں آتے، نہیں اب جائیں گے تو ہمیں ڈانٹ پڑے گی، دیر سے آئیں اس طرح ہوگا. تو لہٰذا نرمی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. فرمایا ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو. یہ کن کو معاف کیا جا رہا ہے؟ سب بولیں ٹیکس کے ناطے سے. جن کی غلطی سے 70 لوگ شہید ہو گئے، ذرا اپنے اوپر لیں. آج ہمارے ساتھیوں کی غلطی سے 70 لوگ شہید ہو جائیں تو پھر آپ اور میں ان کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں نبی ان کو کچھ نہ کہنا. یہ بالکل وہی پیار ہے جو ایک ماں اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ خبردار ہے بچے کو کچھ نہ کہیے کہ وہ ڈر کے سو گیا آپ کیسے. کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے نا تو بچہ ڈرتا ہے، ابا آئیں گے تو یہ، ابا کو بھی بڑا آ لوں گھر تو میں پوچھتا ہوں. تو ماں پیار سے کہتی ہے اب اس کو نہ کچھ کہنا، یہ بہت ڈرا ہوا ہے، بہت رو کے سویا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نبی یہ صحابہ تھے، آپ کے پیارے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دے کر آئے ہیں. تو آپ نے اب ان کو بالکل نہیں کہنا کچھ، بلکہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو. یہ ہے اچھا لیڈر. ساتھیوں کی طرف سے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ ان میں کمی ہے تو ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو گئے تو ان کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے یہ دعائیں ان کو بہتر کر دیں. اور دین کے کام میں ان کو پھر شریک مشورہ رکھو. پھر نوٹ کیجیے، کاٹ کے نہیں پھینکنا. جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، لیٹ می الون، لیو می الون، چھوڑ دو مجھے، یاد رکھیے وہ تنہا رہ جائیں گے. سب کچھ اپنے اس جسم پہ سہ لیں، اس چھوٹے سے دل میں ڈالتے جائیں، لیکن لوگوں کو کبھی شرمندہ نہ کریں، کبھی لوگوں کو ٹیس نہ کریں، کبھی ان کی ڈسریسپیکٹ نہ کریں. اکیلے میں سنجھائیں، پیار کریں، لیکن کبھی کسی کے سامنے ان کی برائی نہ کریں. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. کوئی بات نہیں، مدد تو اللہ سے ہوتی ہے، لوگوں کی کیا بات ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. لیڈرز کو بتا دیا کہ یہ ٹیم بھی ایک مہرہ ہے، اصل مدد اللہ کی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ٹیم سے کام بہت بڑے ہوتے ہیں. یہاں پھر میں بنی اسرائیل اور مسلمانوں کا تقابل کر دوں. موسیٰ علیہ السلام ایک اسٹرانگ پروفٹ تھے اور ان کے پاس لوگ بھی بہت تھے، لیکن ان کی شریعت آگے نہ چل سکی. حضرت عیسیٰ، ہی واز سو سافٹ، ویری لونگ، ویری کیئرنگ، لیکن ان کے پیچھے بہت سارے فالوورز ہیں. تیسرے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کیوں پھیلا؟ ان کی زندگی میں تو 300-400 ہی تھے نا شروع میں، پھر ہوتے ہوتے فتح مکہ تک 100,000 ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کو ساتھی اچھے ملے. موسیٰ آگے نہ چل سکے کیونکہ ٹیم اچھی نہیں ملی. تو امت مسلمہ کو مبارک ہو، ہم ایک اچھی ٹیم کے رکن ہیں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ دیے جو باقی انبیاء کو نہ دیے، اسی لیے غلبہ اسلام کا کام ہوا. دو نقطے ہوتے ہیں، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن شاید فائدہ ہو جائے. دیکھیے دین کی اصلاح کے یا دین پھیلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، ابھی ٹیم بن رہی ہے، اور دوسرا دین کو نافذ کرنا، امپلیمنٹ. کہہ لیجیے مکی دور ٹیم کی تیاری کا دور تھا اور مدنی دور امپلیمنٹیشن تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں کمپلیٹلی سکسیسفل تھے. آپ کے ساتھی نہ تو مکہ میں آپ کو چھوڑ کے گئے، نہ مدینہ میں چھوڑے. یہ خوبی آج امت مسلمہ کو پیدا کرنی ہے، ایک طرف تزکیہ اور تربیت اور دوسری طرف ان سے کام لیے جائیں. اور اللہ ہمیں ایسے کو ورلڈ لیڈر دے دے. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, اللہ اس گمان کو سچ کر دے, اچانک ایسا ہوگا. یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, مسلم لیڈر, یہ پروڈیوس نہیں کیے جاتے, یہ اچانک ملتے ہیں. اللہ جب دیکھتا ہے نا امت مسلمہ اتنی رو رہی ہے, اتنے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہیں, اتنے اب کنفیس کر رہے ہیں, جس وقت ہم مسلمان اللہ کے آگے رو دھو کے قوم یونس کی طرح گھٹنے ٹیکیں گے نا, اللہ کوئی نہ کوئی لیڈر ہمیں آسمان سے بھیج دے گا, چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی صورت میں آئے, یا امام مہدی کی صورت میں آئے, یا اس سے پہلے بھی اللہ لے آئے, اور اللہ دے گا. اچھے لیڈر انعام میں ملتے ہیں, تحفہ ہوتے ہیں اللہ کے, جب امت ڈیزرو کرتی, اللہ کچھ کرا, اچھا لینا ہے, اللہ کچھ کرا, کیا کروں, کس سے کروں, کرانا نہیں آتا. کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں, کرانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کرانے والے چند مل جائیں, بہت کرنے والوں سے اچھے ہیں. لوگوں کے ہاتھ استعمال, لوگ اپنے ہاتھ یوز کرتے ہیں, اپنی زبان کرتے ہیں, دماغ نہیں استعمال کرتے. اور اللہ کے نبی ایک ایسا برین تھے کہ جنہوں نے پوری امت کو کام دیا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ حجۃ الوداع پہ اللہ کے نبی نے ایک جملہ بولا نا, کہ اب تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو یہ بتا دیں. اصل میں آپ نوٹ کریں اس جملے کو جب میں بولنے لگی ہوں, اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے مجھ آپ ہم سب کو کام دے گئے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اللہ کے نبی ڈیوٹیز اسائن کر کے گئے, تم میں سے کوئی جاب لیس نہیں ہے. اور امت مسلمہ جاب لیس نہیں, آج کل تو اتنی ویکنسیز ہیں کہ ہمیں کوئی جاب نہیں ملے, شکر کریں ہم اصل جاب پہ آ جائیں. شادی نہیں ہو رہی, چھوڑیے, کیا ان جھنجٹوں میں پڑھنا, اللہ دے دے گا, آپ اللہ کے کام کریں. بچہ 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 نہیں ہو رہا, اٹس اوکے, یہ سیکنڈری ہے, آپ اللہ کے نبی کی اسائن جاب پہ لگ دیں. وقت ضائع نہ کریں, جو جدھر اپنے وقت کو فارغ دیکھے فوراً اللہ کے نبی کے کام پہ لگ جائے, پھر دیکھیے اللہ آپ کو کتنا بے نیاز کرتا ہے. ورنہ رو دھو کے ڈپریشن میں پڑھ کے اور بھی دکھی ہونے والی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد اب یہاں دیکھیے آیت 120 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 170 تک, اس کے اندر بٹوین غزوہ احد پر تبصرہ. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے تو پھر بات واضح ہو جائے گی. اور آج بھی ایسی بہت ساری احد لگی ہوئی ہیں چاروں طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کفار کی انا پہ بڑی چوٹ پڑی. ان کو لگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. خیر ایک سال گزرا تو ایک غزوہ بدر کے نام پر جنگ ہوئی. بالکل ایک ایکسیڈنٹل قسم کی وار تھی, کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن ایک بگ وار بن گئی. اس کو بھی نہیں ہم چھیڑتے. اس جنگ کے اینڈ پہ کفار یہ دھمکی دے کر گئے تھے مسلمانوں کو کہ ہم اگلے سال بھی آئیں گے, اب ہم حملہ پھر کریں گے. مدینہ میں اس سے واپس مکہ گئے, وہ سامان جو سارا اس قافلے میں تھا جو لاکھوں کی مالکیت کا تھا, سارے مکہ والوں نے ڈونیٹ کر دیا کہ اس کو رکھو, تیاریاں کرو, اب مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے. اگلے سال پھر غزوہ احد کے نام پر ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کفر اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ آیا. ایک بگ چیلنجنگ وار تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچ گئی تو اب آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا, کیونکہ بہت ہی مشکل حالات تھے مسلمانوں کا, ابھی سروائیول پورا ہو رہا تھا, مدینہ میں کئی مسائل تھے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا کیا کیا جائے. دو رائے دی گئی لوگوں کی طرف سے. ایک رائے کہتی کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں مدینہ میں, لیٹ دیم کم, آئیں گے دیکھ لیں گے کیا ہوگا, گھر میں رہ کر دفاع کریں, یعنی آپ کہہ لیجئے وی ول ہیو دا ڈیفینسو وار. اور ڈیفینسو وار مین تھوڑی سی ایک کمی ہوتی ہے نا کہ ہم ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے. دوسرے کچھ گروہ کا کیا تھا, وی نیڈ اوفینسو وار, ہم باہر نکلتے ہیں, وہ ادھر سے آئے ہم ادھر سے چلتے ہیں, ہم ان کو چھپا دیں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ابھی اتنی تیاری نہیں ہے, ہم اپنے ہی شہر میں رہیں. لیکن جب میجورٹی کی رائے دیکھی, آپ کو ادھر لیڈرشپ کی بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی سیکھنے کو. غزوہ احد اپنی جگہ ایک پورا لیسن ہے, ایک پورا میں سمجھتی کورس ہو سکتا ہے صرف غزوہ احد اور اس کے مورلز کے اوپر. قصہ مختصر کہ اللہ کے نبی نے ان کی بات مانی جو چاہ رہے تھے کہ شہر سے باہر چلے. اور یہ کون تھے؟ آپ جیسی یوتھ جن کو بدر میں موقع نہ مل سکا. اور انہوں نے بعد میں دیکھا بدری صحابہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بہت تعریفیں فرمائی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, گھر میں رہے پتہ نہیں جنگ ہوگی نہیں, اللہ کے نبی چلے نکلتے ہیں. جیسے جو شیلے ہوتے ہیں نا, کہیں جانا ہو تو بڑے کیا کہتے ہیں, گھر میں ہی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم باہر جائیں گے, کیفیت ہوتی ہے. اب یہ ساری یوتھ تھی, اللہ کے نبی یوتھ کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتے تھے. اور اسلام تب پھیلے گا جب یوتھ کے ہاتھوں میں اسلام کی زمام آئے گی. قصہ مختصر, جب مسلمان نکلے, اب نکلے تو سب ساتھ, عبداللہ بن ابی جو کہ کون تھا, آج سے اس کا تعارف لے لیجئے کیونکہ ہر جنگ میں اس کا نام آپ کے سامنے بھی آئے گا اور آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اس کی رائے کیا تھی کہ شہر میں بیٹھے رہیں. رائے سیم تھی اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن اس کا موٹیو فرق تھا, یہ بزدلی کو چھپانے کے لیے, کیونکہ گھر میں ہوں گے تو کوئی خبر تو نہیں پھیلے گی کون لڑا کون نہیں, تو میدان جنگ میں لڑے تو مر جائیں گے. اس نے شروع میں یہ رائے دی تھی کہ رہیں یہاں. جب سب نے کہا نہیں تو یہ بھی چل پڑا. لیکن دل میں گرج تھا انا تھی. شوت نام کا ایک مقام ہے مدینہ شہر سے باہر تک. وہاں جب پہنچا اس نے اسلام کے خلاف نیگیٹیوٹی پھیلائی, پروپیگنڈا کیا. جماعت مسلمانوں کی جو گئی ہوئی تھی 1000 لوگوں کی, اس کو توڑا. 300 لوگ اس کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے اور ایکسکیوز کیا کہ جی ہماری تو بات ہی نہیں مانی, یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے. یہ آگے ہم بات کریں گے. ٹیم میں یہ سب سے بڑا ایک گھن ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں, کسی ادارے کی ٹیم میں. جب کسی کو یہ خیال آ جائے نا کہ میری مانو یا میری نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, چونکہ آپ میری مانتے نہیں میں آپ سے نہیں ہوں, تو سمجھے کہ وہ ختم. وہ کہتے ہیں دیر از نو آئی ان اے ٹیم. ٹیم کے TEAM آئی نہیں ہوتا تو آئی انا ایگو. کس طرح مختصر, اصل میں بزدل تھا, موت کا ڈر تھا, واپس آ گیا. جب یہ نکلنے لگا تو صحابہ بہت گھبرا گئے. تو آپ پڑھیں گے آیت اللہ میں کہتے ہیں کیوں ڈرتے ہو, بدر کی فتح بھی تو اللہ نے دی تھی. اس وقت تو عبداللہ بن ابی مسلمان بھی نہیں ہوا ہوا تھا, تو فتح ملی. آج اس کے جانے پہ کیوں پریشان ہو؟ کوئی نہیں, مورال بلند کیا صحابہ کا, اللہ کے نبی کا لیڈر کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت کردار ہم دیکھیں گے. بہرحال مسلمان گئے. اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی نے احد کی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, یعنی سٹاپ اوور مان لیا, جگہ نومینیٹ کی. صحابہ بہت تھوڑے تھے, ادھر سے 3000 کا لشکر آ رہا ہے. اگر سارے ساتھ رہتے تو 3 times بگر گروپ تھا, لیکن 300 نکل گئے تو وہ اور بھی کم ہو گئے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ ایسی تھی, پہاڑی, چھوٹا سا ایک راک تھا کہ جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا. باقی پہاڑ بہت بڑے ہیں, ادھر سے لوگ نہیں آ سکتے. اور یہ بات میں کہہ رہی ہوں تو میرے ذہن میں وہ میدان ہے جو بھی ریسنٹلی دوبارہ بھی دیکھا ہم نے عمرے کے ٹرپ میں, کہ واقعی احد کی جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تھی. اینی وے پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم ایز اے جرنیل کہتی کہ یہ چھوٹی سی راک ہے, ادھر سے لوگ آ سکتے ہیں. ادھر آپ نے 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ان کو ساتھ انسٹرکشن دی, زندگی ہو موت ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی, فتح ہو شکست تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تم دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ کے کھا گئے, تم نے ہمیں جگہ نہیں چھوڑنی. میدان لشکر میں ہم کٹ گئے مر گئے, تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. خوب انسٹرکشنز دی. عبداللہ بن جبیر کو آپ نے ان کا لیڈر بنا کے مقرر کر دیا. یہی ہوا, الحمدللہ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا. احد کا آغاز یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ ویری اسٹرانگ تھا. مسلمانوں کو تھوڑی دیر میں غلبہ ملا, کفار جو بھاگنے لگ گئے. وہ جو بہت جوش میں آئے تھے ان کے ساتھ وہی ہوا جو بدل میں ہوا جب وہ بھاگے. اب کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ الحمدللہ فنکشن از اوور ناؤ, جیسے بعض پروگرام کے اینڈ پہ والنٹیئرز کو غلطی لگ جاتی ہے, لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ریسپشنسٹ بھی کچن میں ہے تو باہر کے بھی ہے, وہ سوچتا ہے کہ آل از ڈن ناؤ. حالانکہ ایسا نہیں تھا, ابھی تو جنگ تھی. جب وہ سب اپنی جگہ چھوڑ کے گئے اور دشمن جب بھاگے تو انہوں نے مال غنیمت اپنا چھوڑ دیا. اس وقت تک کبھی کوئی ڈیفائنڈ رول نہیں تھا, لوگ اپنا جا کے دشمنوں کا چھوڑا ہوا مال جمع کرنے لگ گئے. اب یہ وہ چیز تھی کہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنی. یہ دیکھتے ہوئے وہ 50 لوگ بھی دیکھ رہے تھے. اب وہ بھول گئے اللہ کے نبی کے حکم کو, جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. ان کو لگا جنگ ختم ہوگی اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو, مالے گا نہیں میں تو دوسرے فوجی لے جائیں گے, ہمیں نہیں ملے گا. صرف 10 لوگ وہاں رہ گئے اور 40 لوگ جو تھے وہ چلے گئے. اور وہ جو ان کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر, وہ بلا رہے تھے لوگوں آ جاؤ لوگوں آ جاؤ. حتیٰ کہ یہی ہوا, جب وہ درہ خالی ہوا وہ دشمن جو بھاگ رہے تھے ان کو خبر ملی کہ درہ خالی ہے, واپس پلٹے اور واپس آ کے اسی راستے سے جب آئے. اب مسلمان تو مال کی محبت میں تھے اس وقت, حالانکہ دیکھیں میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور مال کی محبت اللہ کو پسند نہیں آئی. گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوگی تو کیسی ہوگی. انہوں نے ان کو بالکل وہ کہنا چاہیے کہ انکانشیس پا کر پیچھے سے حملہ کیا, پھر تو سمجھے کہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا, آپ کے حوض کی کڑیاں آپ کے یہاں کن پٹی کے پاس گھب گئیں. حوض کو نکالتے ہوئے ایک صحابی کے 2 دانت ٹوٹ گئے. مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا جو اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے, خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اب تو مسلمانوں کا رہا سہا مورال بھی گیا, آپ ٹوٹ گیا. پھر 3 گروہ بن گئے. کوئی کہنے کا اب کیا کریں, کہا چپ کرو ابو سفیان کی بنا لے لو, اب تو اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے ہم کدھر جائیں. کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, نبی نے جس راستے میں جان دی ہے ہم بھی اس پہ جان دیں گے. یہ کیوں اس پر پا گیا؟ اس وقت پھر اللہ کے نبی لوگوں کو پکار رہے تھے, الہی یا عبادی, اللہ کے بندو ادھر آؤ, میں ادھر ہوں, میں تمہارے بیچ میں ہوں. پھر آپ نے سب مسلمز کو دوبارہ جمع کیا. یعنی حقیقت میں غزوہ احد ایک سبق ہے کہ مسلمز کو اپنی شکست کو کیسے فیس کرنا ہے. غزوہ بدر کیا تھی, کامیابی کو کیسے فیس کرو, فتح کے جشن مناتے ہوئے اللہ کو نہ ناراض کرو. آج مسلمانوں کے لیے دیکھیں تو اس پورے گلوب پہ جگہ جگہ احد کے میدان کھلے ہوئے ہیں, لیکن مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا. نبی کی نافرمانی, حکم کو ذرا سا ہلکا سمجھنا, اور آپ دولت مال کی محبت, اس نے احد کی جیتی ہوئی جنگ ہرا دی لیکن ہارے پھر بھی نہیں. یہ بھی نوٹ کیجئے گا, آپ ظاہر ہے کہ مسلمان جب اس طرح تھے تو کفار ان کو پھر پکڑ سکتے تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا وہ سب واپس چلے, کچھ نہیں لے کے گئے مسلمانوں کا. مدینہ شہر خالی پڑا تھا, جا کے کفار مکہ مدینہ پہ حملہ کر سکتے تھے, اللہ نے ان کی عقل مار دی, وہ واپس چلے گئے. تھوڑا دور گئے تو پھر اس کو خیال آیا ابو سفیان کو, ارے یہ کیا ہوا, ہم تو ان کو پکڑ سکتے تھے, اتنا اچھا موقع ملا نہیں پکڑا, چلو واپس پلٹتے ہیں. اس کا ذکر اگلے واقعے میں آ رہا ہے. لیکن یاد رکھیے, اس میں آج کے حالات کو سمجھیے, میرے اور آپ کے لیے یہاں دو طاغوت ہیں, رسول کی بات کو نہ ماننا اور مال کی محبت. آئیے ذرا اس واقعے کو سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس میں باقی باتیں ہوں گی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے پیغمبر علیہ السلام, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلے تھے. نوٹ کیجئے, اللہ کے دین کے راستے میں صبح سویرے نکلنا پڑتا ہے. یہ آپ میں سن سب کے لیے خوشخبری ہے جو دور سے آتے ہیں اور کہاں سے کہاں آ کے جاتے ہیں. ہم سب اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں. جو لوگ دور سے آتے ہیں کبھی اپنے اوپر اہم نہ کھائیں. یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات کبھی بھی بندے کا اجر ضائع نہیں کرتی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا, ہائے ہمارے قریب ہو تو پھر بہت اچھا ہے, قریب ہوگا تو کیا ہوگا, اجر بھی تو کم ہوگا نا. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا صبح, تو آپ کا کاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے. جیسے کچھ ادارے ہیں وہ پیک اپ دیتے ہیں جب ورکر گھر سے نکل آتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی نکلے, اور کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نکلے, تو آج میں اور آپ اگر اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے آگے میاں کے پاس چھوڑ آئے کہ چھٹی کا دن نظر, آج آپ یہ کام کر لیجئے, تو کیا بڑی بات ہو گئی. تو یہ دین کے کام اکیلے نہیں چلتے, کچھ نہ کچھ تو چینجز آتی ہیں. فرمایا روحت کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ساری باتیں سنتا ہے, وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. یہ کب ہوا؟ جب عبداللہ بن ابئی 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا جن کے دلوں میں نفاق تھا. تو دو قبیلے تھے, سچے تھے, مخلص تھے, ان کا بھی دل آیا کہ ہم بھی چلتے ہیں. یہ ایسے ہی جیسے آپ میں سے کوئی ایک اٹھ کے جائے گا نا, تو باقی سب گھڑی دیکھنے لگ جائیں گے کہ شاید کوئی ٹائم آ گیا یا اوپر ہو گئے. ایک اینٹ ہٹتی ہے تو دوسری بھی ہلتی ہیں. لیکن چونکہ دل میں اخلاص تھا, ایمان تھا, تو حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا, اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا. یہ قبیلے فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا ذکر قرآن میں, گو کہ ہماری بزدلی کی بات ہے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا. کیا اس وقت عبداللہ بن ابئی اور یہ لوگ ساتھ تھے؟ نہیں تھے. جتنے وہ لے کے جا رہے ہیں اتنے تو ٹوٹل بدر میں تھے, 313 کے قریب تھے. تو اللہ کہتے ہیں توکل تو تم مجھ پر کرو. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو, امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. یعنی شکر گزار کس چیز کے؟ کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں نبی دیا. اے نبی, یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. دیکھیے تکرار ملے گی آپ کو, اب ادھر تصویر اور تتکو. آپ کہہ سکتے ہیں صبر اور تقویٰ دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے دو ہتھیار ہیں. احد میں اسی کے فقدان میں بھگدڑ مچی. اللہ میں سکھا رہے ہیں کہ ریئیکشنری نہ بنو, جذباتی نہ بنو, سوچ سمجھ کر کام کیا کرو. تو جس آن دشمن تم پر چڑھائیں گے, اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب شان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. یعنی فتح نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, جو بڑا قوت والا اور دانا بھی نہ ہے. اور یہ مدد تمہیں وہ اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے, یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامردی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کا آنا بھی یہ نہ سوچنا کہ فتح فرشتوں کی وجہ سے ہوئی. فرشتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, یہ تو صرف اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. مدد تو اصل اللہ کی طرف سے, اور یہ سبق آج پڑھنے کی ضرورت ہے. آج تو مسلمان تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے, پہلے تو چند لوگ تھے. اگر ایمان سے بھرے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ ہونا تو وہ جدید اسلحے کے مقابلے میں زیادہ سٹرانگ ہے. اسی لیے کہا کہ اصل یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں مدد دے. اے پیغمبر, فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. بس میں بہت میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان سے زیادہ زخمی ہوا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اب یہ ایک بات تھی, اللہ کے نبی کو کہنے کا حق تھا, لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ آپ کیسے کسی کے ہدایت پہ آنے یا نہ آنے کی بات کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہیں اور زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہاں دیکھیے لوہا گرم تھا, احد کی شکست کی وجہ مال کی محبت ہوئی نا, تو اس بات کو بیس بنا کر حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا ہوا سود کھانا چھوڑ دو, اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی, اور اللہ رسول کی اطاعت کرو تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں انٹرسٹ کی بات ہے, سود کی بات ہے, کیونکہ عرب لوگ ملٹی پلائی کر کے سود دیتے تھے. آج تو آپ نے اکثر آفرز کے ساتھ دیکھا ہوگا نا 10% انٹرسٹ 20%, عرب لوگ 10% 20% نہیں دیتے تھے, ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی, یعنی 100% 200% 300%. اتنی وہ سوسائٹی انڈلج ہو چکی تھی, گھس چکا تھا ان کی جڑوں میں سود, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. چند احادیث آپ سے شیئر کر لیتی ہوں صرف ایک حوالے کے بغیر, اس سوچ کے ساتھ کہ آپ جو بھی اس کا ریفرنس لینا چاہیں, بلکہ میں چاہوں گی کہ اس کے ویب پیج آپ کو ساتھ وہ احادیث کا پیپر دے دیا جائے ای میل میں, تاکہ آپ کو شرح صدر ہو جائے. اتنا وقت نہیں کہ یہاں ورڈ ٹو ورڈ احادیث پڑھیں, لیکن دو تین احادیث بہت فیمس ہیں. پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ جبرائیل کے ساتھ گئے تو آپ کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تھی. آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں تو ان کے بڑے بڑے گھر ہیں, مٹکوں کی طرح شیشے کے ہیں, اور اس کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں جو ان کو اندر سے کھا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں, یعنی ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھو ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک خون کی نہر کے پاس سے گزارے گئے تو وہاں کوئی شخص بڑی مشکل سے خون کی نہر سے باہر آتا ہے, لیکن کنارے پہ کھڑا کوئی فرشتہ دوبارہ اس کو پتھر مار کے واپس اس میں بھیجتا ہے. تو پوچھا یہ کون ہے, تو فرمایا کہ یہ بھی سود کا کام کرنے والے, لینے دینے والے, کہ جب وہ نکلنا چاہتا ہے تو جو سود لے رہا ہے وہ اس کو واپس ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار لوگوں پر انٹرسٹ یا سود کی وجہ سے لعنت ہے. کون؟ آکلہ و موکلہ کاتبہ و شاہدہ. آکل کھانے والا جو لے رہا ہے, موکلہ جو دے رہا ہے کھلانے والا, شاہد ہو جو اس کا وٹنس ہے, اور کاتب ہو جو اس کی ڈاکیومنٹیشن کر رہا ہے. یعنی ہر کاروبار اور جاب جس میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے اس حدیث کی روشنی میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب یہ ساری باتیں اور اس کے ساتھ اور بہت ساری باتوں میں ایک حدیث اور بتاتی ہوں کہ سود کا ایک درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ تقریباً 36 بار زنا کرنے سے بڑا. اتنی شدید باتیں. اس کے بعد امت مسلمہ جو امت وسط تھی جس کے دل میں مال کی تو محبت ہی نہیں تھی, وہ اگر آج اس میں ڈل جائے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ آج امت مسلمہ پہ اللہ کی مدد کیوں آئے, کیسے آئے, ان گھروں میں کیسے آئے جہاں یہ معاملے ہیں, ان کاروباروں میں کیسے آئے, ان نسلوں میں کیسے آئے, ہر چیز میں تو یہ پانی پڑ گیا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اتنے پریشان مسلمان دیکھتے ہیں ارد گرد, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آنا چاہتے ہیں اندر آ ہی نہیں پا رہے, اللہ کی مدد آنا چاہتی ہم لے ہی نہیں رہے. دیکھیے کوئی منہ نہ کھولے تو آپ اس کے منہ میں کھانا کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے نکالے, اور نکلنے کے راستے آگے ہم دیکھتے جائیں گے اور بھی یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس میں آج کے دور میں جو جال پھیلا ہوا ہے اگر آپ وہ سن لینا کہ یہ بینکنگ کا سسٹم شروع کہاں سے ہوا تھا اور اس کے پیچھے آج بھی کیا حالات ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم تو پھر پٹ آف کر کے سب چھوڑ چھاڑ کے تو کونوں میں بیٹھ جائیں, کوئی کسی جگہ ڈیل ہی نہ کرے. لیکن اس کے لیے مسلم برین چاہیے. پیچھے بھی بات کی تھی, آج بھی یہ بات کہوں گی کہ مسلم یوتھ کو یہ سبجیکٹس پڑھنے چاہیے تاکہ مسلمز اپنے سسٹم کریٹ کرے. اگر آج ساروں کو ختم بھی کر دیں تو مسلمز کے پاس آلٹرنیٹ ہے بھی کیا؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری سستیاں دور کرے اور ہم دین کے فائدے کے لیے دنیا کا علم بھی حاصل کر سکیں.